السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور جیسا کہ نکہت نے بتایا یہ ایک مشترکہ پیشکش ہے, نام اس کا صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں. پہلے نکہت کے پاس چلیں گے, ان سے پوچھیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک نے ہمارے لیے کیا رپورٹیں تیار کی ہیں. آئیے ان سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نکہت, تفصیل بتائیے گا.
بہت شکریہ بہجت. بالکل, ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج ہم مختلف موضوعات پر رپورٹس لے کر آئے ہیں. ان کا تعارف کچھ یوں ہے. پاکستان میں اس وقت سیاسی درجہ حرارت بہت گرم ہے, اور ایک طرف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے, تو دوسری طرف دو بڑی سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو مختلف مقدمات کا بھی سامنا ہے. ایسی صورتحال میں موجودہ حکومت کے خلاف دو بڑی سیاسی جماعتوں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان الائنس کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس تمام تر صورتحال کو تجزیہ کار کیسے دیکھتے ہیں, سنیے گا ایک تجزیاتی رپورٹ میں. پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ہر 15 میں سے ایک بچہ غذائی قلت کا شکار ہے. غذائی قلت کے شکار ہونے سے یہ بچے آسانی سے مختلف بیماریوں سے متاثر ہوتے ہیں. اس بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے. اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے بہادر شخص سے جو کئی سالوں سے سوات میں اپنی جان پر کھیل کر دریائے سوات میں ڈوبنے والوں کی زندگیاں بچا رہا ہے. ان کی کہانی آپ سنیں گے انہی کی زبانی. اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے شو بز راؤنڈ اپ. یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک اس ہفتے کا لائن اپ اور ان کا مختصر سا تعارف. پروگرام کی تفصیل ہم تھوڑی دیر بعد آپ کو سنوائیں گے, لیکن ابھی فی الحال ہم چلیں گے دوبارہ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. جی بہجت جی, کیا سنانے والی ہیں ہمارے سامعین کو آج؟
بہت شکریہ نکہت. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آج آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں, ایک مختصر سا تعارف میں بھی ان کا کراتی ہوں. سال 2018 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور گزشتہ سال کی طرح اس مرتبہ بھی ہم 2018 کے حوالے سے مختلف رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں گے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے میں جب افغانستان میں قیام امن کے لیے بہترین کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے, سال 2018 وہاں کیسا رہا. پھر 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ہی المناک دن ہے. عشروں پہلے بھی 16 دسمبر کو ہی پاکستان دو لخت ہوا, اور 4 سال پہلے آرمی پبلک اسکول کے بچوں اور اساتذہ پر تباہی آئی. المیے قوموں کو مضبوط کرتے ہیں اگر ان کا عزم جوان ہو. آج کچھ بات ہوگی اسی سانحے کی اور اس سے جڑے ایک ایسے نغمے کی جو آج بھی دل پر ہار ڈال دیتا ہے. رپورٹ پیش کریں گے. سوات ان پرعزم لوگوں کا شہر ہے جنہوں نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, لیکن انتہا پسندی بہت سی جانوں کا نذرانہ لے کر ٹلی. سوات میں مائیں کس طرح سے اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہیں, ایک رپورٹ پیش کریں گے اسی سلسلے میں. آج کل فنگر پرنٹس بہت جانی پہچانی چیز ہے, ٹیلی فون سے لے کر دروازوں تک اور امن سے لے کر جرم تک. فنگر پرنٹس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے, ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے. اور آخر میں بات ہوگی کرسمس کی بھرپور تیاریوں کی جو دنیا بھر میں ہو رہی ہیں, اور ان کے ساتھ جڑے مختلف ایونٹس کے بھی. روشنیوں کی بات تو ہوتی ہے, لیکن بہت سی دوسری تقریبات بھی ہوتی ہیں, تو ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پہلی رپورٹ کے لیے ہم چلیں گے نکہت ہی کے پاس. جیسا کہ وہ بتا بھی رہی تھیں کہ پاکستان میں حکومت کو برسر اقتدار آئے ابھی صرف 4 ماہ کا وقت ہوا ہے, لیکن قبل از وقت انتخابات یا مڈ ٹرم الیکشن کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں. اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ وہ حکومت کو گرانا نہیں چاہتی, لیکن حکومت خود ہی گرنے کو تیار بیٹھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے 4 ماہ بعد ہی قبل از وقت انتخابات کی بات سامنے آ گئی. تو اور اس حوالے سے سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے خود صحافیوں کے ایک گروپ سے ملاقات کے دوران کہا کہ ان کو قانون سازی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے, اور 2/3 اکثریت کے لیے وہ قبل از وقت انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں. اس بیان کے بعد پوری اپوزیشن کی طرف سے شور شرابہ ہی شروع ہو گیا. تو یہ باتیں ہم نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کیونکہ ریڈیو نیوز نیٹورک نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ حزب اختلاف کے اتحاد کے بارے میں ہے. اتحاد کیسا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب قبل از وقت انتخابات کی باتیں ہوں گی تو جو بھی حزب اختلاف کی جماعت حکومتیں ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کے خلاف مضبوط اتحاد قائم کیا جائے تاکہ مل کر بہتر طور پر مقابلہ کیا جا سکے اور حکومت کے ارکان کو شکست دی جا سکے۔ تو آئیے نگت سے معلوم کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے اس اتحاد کے بارے میں جو رپورٹ تیار کی ہے اس کی تفصیل کیا ہے۔ جی نگت،
بہت شکریہ بہجت۔ اس سے پہلے تھوڑا یہاں پر ہم بات کرتے چلیں، اس وقت جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی اور اس وقت سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ بہت ہی گرم ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت کے خلاف الائنس کرنے جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ بھی بات جانتے ہیں ہمارے سامعین کہ دونوں پارٹیوں کے سربراہوں کو مختلف مقدمات میں عدالت کا بھی سامنا ہے اور وہ پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں 19 دسمبر کو سابق وزیراعظم کے خلاف نیب کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں احتساب عدالت کی جانب سے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا۔ فیصلہ سنانے کی تاریخ ہے وہ 24 دسمبر مقرر کی گئی ہے۔ اسی تناظر میں مسلم لیگ نون نے احتساب عدالت کے 24 دسمبر کو سنائے جانے والے فیصلے میں نواز شریف کی سزا کی صورت میں عوامی رابطہ مہم چلانے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف اور پارٹی کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں جمعرات کے روز ہوا، جس میں احتساب عدالت کے فیصلے اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ احتساب عدالت کی جانب سے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے کی صورت میں نون لیگ کا ایڈوائزری بورڈ معاملات دیکھے گا، جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے مرکزی رہنما شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق 30 دسمبر کو لاہور میں مسلم لیگ نون کا یوم تاسیس منعقد کیا جائے گا۔ اگر نواز شریف کو سزا نہ ہوئی تو وہ یوم تاسیس سے خطاب کریں گے، دوسری صورت میں سینئر رہنما تقریب سے خطاب کریں گے۔ دوسری جانب حکومت نے سابق صدر مملکت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کی نااہلی سے متعلق ریفرنس دائر کرنے کا بھی فیصلہ کر رکھا ہے، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما شیر زمان نے آصف علی زرداری کے خلاف نااہلی کی درخواست صوبہ اسمبلی کراچی میں جمع بھی کروا دی ہے۔ تو اسی تمام تر صورتحال میں یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جیسا کہ بہجت بتا رہی تھی کہ خود عمران خان نے بھی اپنے ایک بیان میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اسی پر بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کر کے اپنی ناکامی تسلیم کر لی ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم 4 ماہ میں کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم انتخابات ہو سکتے ہیں، تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی۔ جمعرات کے روز ایک انٹرویو میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان اسلام آباد میں جلد ایک ملاقات بھی ہو سکتی ہے، یہ خبر انہوں نے دی ہے۔ تو سیاسی ماہرین جو ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان الائنس یا اتحاد کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ملکی سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے فدا حسین نے سیاسی ماہرین سے بات چیت کی ہے۔ آئیے آپ کو یہ تجزیاتی رپورٹ سنواتے ہیں۔
اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کے خلاف نیب مقدمات میں تیزی آتے ہی دونوں جماعتوں کی طرف سے مبینہ طور پر حکومت گرانے کے لیے اتحاد کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سیفما کے جنرل سیکرٹری اور سینئر صحافی امتیاز عالم حکومت کو ہی اس اتحاد کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ وزراء نے ابھی تک پارلیمانی آداب نہیں سیکھے ہیں۔
تحریک انصاف کے وزراء نے اور وہ ابھی تک جو ٹریلر کی پالیٹکس اور زبان ہے اسی پہ چل رہے ہیں، پارلیمنٹ کی جو آداب ہیں اس سے ابھی غالباً ان کی دلچسپی کم ہے۔ اپوزیشن کو انہوں نے کافی ڈیفنسو پہ رکھا ہوا تھا، اب اپوزیشن بھی بول رہی ہے جواباً اور ان کے خلاف کیسز بن رہے ہیں، تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن والے جو ان کے ساتھ یہ سیاسی طور پہ انہیں تنہا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔
تاہم سینئر تجزیہ کار امتیاز گل کا ماننا ہے کہ دونوں جماعتوں کے رہنما اپنے کرپشن چھپانے کے لیے اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں۔
سیاسی جماعتیں خاص طور پہ وہ جو سمجھتی ہیں کہ ان کا احتساب ہو رہا ہے اور وہ ان کے خیال میں وہ حکومت کو گرا پائیں گے، معلوم نہیں کس حد تک وہ حقیقت پسندانہ سوچ ہے، کیونکہ یہی جماعتیں ہیں جو گزشتہ 50-60 برسوں سے پاکستان کے سیاسی نظام پہ چھائی ہوئی ہیں، دو دو تین تین انہوں نے باریاں لی ہیں، اور پاکستان اگر اس وقت جس صورت حال میں ہے، مالیاتی نظام دیکھ لیں یا مینجمنٹ دیکھ لیں یا گورننس دیکھ لیں، تو یہ انہی جماعتوں کا کیا دھرا ہوا ہے۔ اور اب اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ پارلیمان میں تعاون نہ کر کے حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اللہ ان کا ساتھ دے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام ان کا ساتھ دیں گے۔
دوسری طرف اس پہلو پر بات کرتے ہوئے ایک اور سینئر تجزیہ کار سلمان غنی کہتے ہیں کہ احتساب کے عمل میں شفافیت کے بجائے سیاسی انتقام کا عنصر زیادہ ہے، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
احتساب کا عمل جب تک فیر نہیں ہوگا، شفاف نہیں ہوگا، غیر جانبدارانہ نہیں ہوگا، وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو اس وقت رد عمل ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کے گرد احتساب کا شکنجہ کسا جا رہا ہے اور یہ جانبدارانہ ہے۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ اگر سابق صدر آصف علی زرداری گرفتار ہو جائے تو حکومت کے خلاف اپوزیشن کے اتحاد میں تیزی آنے کا امکان زیادہ ہے۔
میرا خیال ہے ایک سلو پروسیس ہے، وہ کوئی بہت تیزی میں بھی نہیں نظر آتا کہ اپوزیشن بڑی تیزی میں جاری ہے۔ یہ دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ 24 تک جو ہے نواز شریف کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ آ جائے گا، اور زرداری صاحب کے حوالے سے بھی جی آئی ٹی کی رپورٹ جو سبمٹ ہوئی ہے اور جس کو آلریڈی میڈیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی سپریم کورٹ میں وہ پیش نہیں کی گئی ہے، لیکن میڈیا کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ساری رپورٹ مل چکی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ زرداری صاحب کے خلاف باضابطہ طور پہ مقدمہ قائم ہو جاتا ہے، ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور نواز شریف کے حوالے سے بھی فیصلہ آ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس چیز کا امکان ہے کہ یہ اتحاد شاید جلدی بن جائے، لیکن ابھی بھی ایک دوسرے کے خلاف وہ بد اعتمادی کی فضا موجود ہے جو خاص طور پہ زرداری صاحب اور نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ اسی لیے دونوں کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی ہے، بلکہ ٹیلی فون کی بات چیت کی جو خبریں آ رہی تھیں اس کی بھی دونوں طرف سے تردید ہوئی ہے۔
تاہم سینئر اینکر پرسن محمد مالک کو اس اتحاد کے زیادہ مؤثر ہونے کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔
ہمارے ملک میں ماضی میں اسٹیبلشمنٹ اکٹھا کرتی تھی لوگوں کو، اور جو لوگ بھی میں ذرا تھوڑے بہت ہیسیڈنٹ ہوتے تھے ان کو بھی کنونس بٹوین دا لائنز کنونس کر دیا جاتا تھا۔ اس ٹائم جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بہت اچھا لنک اپ ہے سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ، اور بالکل وہ ایک پیج پہ ہیں، تو صرف سیاسی لوگ آپس میں مل کر کس حد تک کر پائیں گے ذرا مشکل لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے۔
تاہم اسی پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے مظہر عباس کہتے ہیں کہ حکومت کو اصل مشکلات قانون سازی کے حوالے سے پیش آ سکتی ہے۔
ابھی حکومت کو بظاہر کوئی ایسا بڑا خطرہ نہیں نظر آ رہا، ہاں یہ ضرور ہے کہ حکومت کو مشکلات کا جو سامنا پڑے گا وہ قانون سازی میں کرنا پڑے گا۔ اسی لیے وزیر قانون اس طرف اشارہ دے چکے ہیں کہ جی وہ اگر اپوزیشن نے تعاون نہیں کیا تو وہ آرڈیننس کے ذریعے گورنمنٹ لائے گی، لیکن انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آرڈیننس کوئی بہت عرصے تک نہیں چل سکتا، اس کو 12 لاکھ کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے، تو حکومت کو یہ مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی اگر باتیں اور آگے بڑھیں اور کشیدگی اور آگے بڑھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن اپنا سینٹ کا چیئرمین لے کر آ جائے، موجودہ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد آ جائے، حالانکہ موجودہ چیئرمین بھی حکومت کی اب گڈ بک میں نہیں رہے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انتخابی منشور میں کرپشن کے خلاف جدوجہد کے ساتھ ملک میں قانون کے یکساں نفاذ کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ بلند کیا۔ اس لیے سلمان غنی کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی بحران سے بچنے کے لیے احتساب کے عمل کو غیر جانبدارانہ بنانا لازمی ہے۔
اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ یہ حکومت سے پہلی دفعہ بس اقتدار آئی ہے اور حکومت کے احتساب کی بات نہیں ہو رہی، اس حکومت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے خلاف نیب تحقیقات کر رہا ہے، نیب کے مقدمات ہیں، اور نیب نے ایک روز پہلے ہی اگر آپ کو یاد ہو پختون خوا کے چیف منسٹر جو نیب میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی آخری پیشی ہے، تو نیب کی وضاحت آ گئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے انہیں کوئی کلین چٹ نہیں دی۔ لہٰذا اس حکومت کے اندر بھی کرپٹ لوگ موجود ہیں جن کے خلاف نیب تحقیقات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کرنا حکومت کا کام ہے، احتساب کرنا نیب کا کام ہے۔ اگر نیب کا کام حکومت کرنا شروع کر دے گی تو پھر ایک ادارہ جاتی بحران طاری ہوگا، اس ادارہ جاتی بحران کے نتیجے میں پاکستان میں انتشار پیدا ہوگا، خلفشار پیدا ہوگا، اور یہ ساری صورتحال جو ہوتی ہے ہمیشہ منتخب حکومت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس بڑا سارا وقت موجود ہے کہ وہ احتساب ہونے دے، لیکن اپنی کارکردگی پہ توجہ دے۔ لوگوں کو بہت ساری توقعات ہے اس حکومت سے۔
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے حکومت گرانے کے لیے کوئی مؤثر اتحاد کا امکان کم ہے، مگر احتساب کے عمل پر اٹھائے جانے والے سوالات سنگین نوعیت کے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی بحران کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ احتساب کے عمل کو غیر جانبدار رکھا جائے۔ فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی، تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں بات کرتی چلوں۔ پاکستان کی معاونت سے متحدہ عرب امارات کی دارالحکومت ابو ظہبی میں افغان امن مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، جس میں طالبان سمیت فریقین نے مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ سرائے کے مطابق مذاکرات میں شریک طالبان نمائندے اپنی شورا سے بات چیت کریں گے اور شورا سے بات چیت کرنے کے بعد دوبارہ زلمے خلیلزاد سے ملاقات کریں گے۔ سرائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ زلمے خلیلزاد نے مذاکرات کی پیش رفت پر افغان حکام کو آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی معاونت سے شروع ہونے والے مذاکرات میں امریکہ اور افغان طالبان کے علاوہ اماراتی اور سعودی حکام بھی شریک تھے۔ تو اس حوالے سے مزید بھی ہم بات چیت کریں گے، اور اگلی جو رپورٹ آپ سنیں گے وہ افغانستان کے حوالے سے ہی ہے، تو مزید تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات بتائیے گا بہجت جی۔
شکریہ نگہت، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا، افغان طالبان اور امریکہ کے مابین جو ابو ظہبی میں جاری امن مذاکرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ بات چیت مفید رہی، جبکہ طالبان کے مطابق مذاکرات کا محور افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا ہے۔ امریکہ نے افغان مصالحتی عمل میں پاکستان کی حالیہ کوششوں کو سراہا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ امن مذاکرات کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ متحدہ عرب امارات میں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت مکمل ہونے کے بعد امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے بدھ کو اچانک پاکستان کا مختصر دورہ بھی کیا۔ خلیلزاد نے پاکستان کی قیادت سے ملاقات کی اور پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں مصالحتی عمل میں پاکستان کی حالیہ کوششوں کی تعریف کی۔ ادھر طالبان نے ابو ظہبی میں ہونے والی بات چیت کے مکمل ہونے پر ایک بیان میں کہا کہ مذاکرات کا محور افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا تھا۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے ابو ظہبی میں ہونے والے ان مذاکرات کے بعد ٹویٹر پر جاری ایک مختصر بیان میں یہ بھی کہا کہ مذاکرات مفید رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد میں پاکستانی قیادت سے ملاقات کے بعد کابل جائیں گے، جہاں بدھ کی رات وہ افغان قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ افغانستان میں امن اور مصالحت کی امریکی کوششوں کے سلسلے میں زلمے خلیلزاد رواں سال ستمبر سے سرگرم ہیں، جب امریکی صدر نے انہیں افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کا نمائندہ خصوصی مقرر کیا تھا۔ وہ اب تک پاکستان، افغانستان، سعودی عرب، قطر اور روس سمیت خطے کے کئی ملکوں کے دورے کر چکے ہیں، جبکہ انہوں نے طالبان کے نمائندوں سے بھی اس سے پہلے قطر میں کم از کم دو مرتبہ بات چیت کی ہے۔ افغانستان کے لیے یہ سال ہنگامہ خیز رہا، جس کا اختتام امید کی ایک کرن سے ہو رہا ہے، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ طالبان کے ساتھ مفاہمتی عمل کا آغاز عین ممکن ہے۔ اب جبکہ 2018 کا اختتام ہو رہا ہے، ہم مختلف رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں گے ہی، جن میں گزرنے والے سال کے دوران صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور اسی حوالے سے یہ پہلی رپورٹ افغانستان ہی کے بارے میں ہے۔ مصالحت اور مفاہمت کی کوششوں کے بارے میں نگہت نے اور ہم نے آپ کو کچھ تفصیل بتائی، لیکن سال 2018 میں بھی افغانستان میں تشدد کی کارروائیاں زوروں پر تھیں۔ جنوری میں دارالحکومت کابل میں دو تباہ کن حملے ہوئے، جن میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 14 غیر ملکی بھی شامل تھے۔ طالبان نے ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بڑے حملے جاری رکھے، جن میں افغان افواج کی صلاحیتوں کا سخت امتحان لیا گیا۔ غزنی شہر پر کئی اطراف سے حملہ ہوا، جو کئی روز تک جاری رہا، جس دوران سینکڑوں کی تعداد میں حملہ آور اور شہری ہلاک ہوئے۔ تو یہ ایک تفصیلی رپورٹ ہے جسے تیار کیا ہے آپ کے لیے اسد نذیر نے، آئیے سنتے ہیں۔
افغانستان میں سال 2018 کا آغاز پرتشدد حملوں سے ہوا۔ جنوری میں ایک ہوٹل پر حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے، جن میں 14 غیر ملکی شامل تھے۔ پھر چند ہی دنوں بعد ایک اور حملے میں کم از کم 95 افراد ہلاک ہوئے، اور یوں متواتر حملے سارا سال جاری رہے ہیں۔ اسی دوران صدر اشرف غنی نے بار بار طالبان کو مذاکرات کی دعوت دی۔
مقدم ملی حکومت پاستازی تو طالبان ہوتا ہے۔
We offer the Taliban a peace which guarantees Afghanistan's interests.
ہم طالبان کو امن کی دعوت دیتے ہیں، ایسا امن جو خواتین کے حقوق کی ضمانت دے اور افغان سرزمین سے دہشت گردی کو مٹا دے، مگر انتہا پسند جنگجو ان کی یہ پیشکش نظر انداز کرتے چلے گئے اور اصرار کیا کہ وہ امریکہ سے براہ راست مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ جون میں صدر غنی نے یک طرفہ طور پر 8 روز کے لیے فائر بندی کا اعلان کیا۔ طالبان نے جوابی طور پر 3 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا۔ ایک طالبان رہنما کا کہنا ہے،
Our leaders have ordered a 3-day ceasefire. We want a permanent ceasefire to resolve all our...
یہ طالبان رہنما کہہ رہا ہے کہ ہمارے رہنماؤں نے 3 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مستقل طور پر جنگ بندی ہو جائے۔ پھر اسی موسم گرما میں اس وقت ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی، جب امریکہ کی ایک سینئر سفارتکار ایلس ویلز نے طالبان سے بالمشافہ ملاقات کی۔ اس کے بعد امریکی حکومت نے زلمے خلیلزاد کو طالبان سمیت تمام فریقوں سے مذاکرات کے لیے تعینات کیا۔ زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے،
will be an Afghanistan that is at peace, an Afghanistan that's successful, an Afghanistan that doesn't pose a threat to itself, meaning there is peace among Afghans, and an Afghanistan that doesn't pose a threat to the international community.
میں چاہتا ہوں کہ بالآخر افغانستان میں مستقل طور پر امن قائم ہو جائے, ایسا مستحکم افغانستان جہاں کوئی خطرہ نہ ہو اور جو بین الاقوامی طور پر کسی کے لیے خطرہ نہ بنے. میں اسی مقصد کے لیے حکومت امریکہ کی نمائندگی کر رہا ہوں. ضلع خلیزاد علاقے کا 3 بار دورہ کر چکے ہیں اور دوسری طرف طالبان کے علاوہ داعش کا خطرہ بھی افغانستان کے سر پر منڈلا رہا ہے. اسی سال کے دوران افغانستان میں پارلیمانی انتخابات بھی ہوئے ہیں. بہرحال پرتشدد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ امن مذاکرات کی راہ ضرور کھلی ہے اور افغانستان میں امن کی اسی تلاش کی جستجو میں نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو آپ کو صحت سمیت دیگر رپورٹ سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک, وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں. اور اب پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے بھی 16 دسمبر کا ذکر کیا, جسے ہم پاکستان کی تاریخ کے المناک ابواب میں شامل کر سکتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کے باوجود پاکستان قومی اور علاقائی امن میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملوں کے 4 سال مکمل ہونے پر جاری اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ 16 دسمبر ہمیں ایک سیاہ دن کی یاد دلاتا ہے اور ثانیہ اے پی ایس میں بچھڑ جانے والوں کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی, کیونکہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر قوم کو صفاق دشمن کے خلاف متحد کیا. وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں یہ بھی کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دینے کے لیے تعلیم بہترین ہتھیار ہے. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو انتہا پسندی اور فرقہ واریت, مذہب, زبان, رنگ, نسل اور کسی بھی وجہ سے تشدد سے پاک معاشرہ بنائیں گے. دوسری جانب پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے بہادر والدین کو وہ سلام پیش کرتے ہیں. قوم نے بہادری سے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے اور ہمیں متحد اور پرعزم ہو کر پاکستان کو امن کی حقیقی منزل کی طرف لے جانا ہے. 4 سال پہلے 16 دسمبر 2014 کو کیے جانے والے اس حملے میں 134 طلبہ ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ مجموعی طور پر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہی تھی. اس دہشت گرد حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والے دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی تھی. پشاور آرمی اسکول کے المناک واقعے نے بہت سے فن پاروں کو بھی جنم دیا. ان میں سے ایک وہ گیت بھی ہے جو آنسوؤں کے ساتھ ساتھ امید کا پیغام بھی دیتا ہے, مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. یہ گیت معروف گلوکار ساحر علی بگا کے بیٹے اذان علی کی آواز میں ہے. اس کی تخلیق کے بارے میں ساحر بگا نے ہمارے ساتھی شہناز عزیز سے بات کی ہے, وہ بات سنیے اور اس کے بعد آپ کو یہ تھوڑا سا گیت بھی سنوائیں گے.
میں واقعہ ہوا تھا کہ جو میں بتا نہیں سکتا آپ کو. حالانکہ میوزیکل جو کام ہے زیادہ تر ہم فلم کے لیے یا کسی ڈراما ویسٹی کرے تو اس کے لیے ہوتا ہے, تو وہ ایک ان نیچرل سی چیز ہوتی ہے کہ ایک بنائی ہوئی کہانی ہوتی ہے, اس کہانی کو ہم نے لے کے چلنا ہوتا ہے میوزیکلی. یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ جس پہ ہم, میرے بچے بھی روز اسکول جاتے ہیں اور میں روز سوچتا ہوں کہ خیر سے آئے وہ اور میں ان کا ویٹ کرتا ہوں. تو وہ جو تو جو نہیں آئے ان کو ان کی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں گھر میں, چھوٹے چھوٹے پھول سے بچے تھے. تو وہ ایک سچویشن یہ ایسی ہے کہ پہلے تو میرے سے بن نہیں کچھ نہیں رہا تھا. اس سے میں نے کہا, مجھے کہا کہ اس پہ گانا بنانا ہے, تو میں نے کہا کیا گانا بنانا ہے اس کے اوپر, مجھے تو سارا کچھ ختم ہو گیا. میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس حد تک لوگ جا سکتے ہیں, اس حد تک واقعہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر, کہ دنیا میں کہیں بھی ہو. گانے کو مشہور ہونے میں یا اس گانے کو بہت بڑا بننے میں یا گانے کو فلوپ ہونے میں, اس کا کوئی میرا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا بنے یا بہت چھوٹا بنے یا کیا ہو کیا نہیں. کوئی میرے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں تھا یہ گانا. میرے لیے بس یہ ایک تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. مطلب مجھے کہا کہ گانا بنانا ہے, میرا کام. میں نے کہا یار, میں پہلے تو میں نے کہا میں نہیں بنا سکتا, اس سے مجھے کوئی بن نہیں رہا. مطلب میں تو خود ٹی وی دیکھ دیکھ کے رو رہا ہوں, دیکھ کے وہ ساری سچویشن. میرا تو مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ اذان سے گوانا ہے میں نے گانا, یا اذان گائے گا, یا اس طرح کی لائن لکھی جائے گی. مجھے گانا بنانے کو, ہم نے گانا بنایا تھا ایک گانا, تو وہ لاہور پاکستان میں جتنے سنگرز ہیں سب نے گانا گانے سے انکار کر دیا کہ بھی حالات ایسے نہیں ہیں, ہم گانا گا کے ہم فوکس نہیں ہونا چاہتے. تو میں نے سوچا کہ پھر میں اذان تو مطلب گانے کا اس کو شوق ہے, مطلب گھر میں میوزک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. میں پھر ہم نے ہمت کی, میں نے کہا مجھے آئیڈیا میرے دماغ میں آ رہا ہے, ایک لائن ہے لکھی تھی میجر عمران ہے, عمران رضا جنہوں نے لکھا تھا یہ گانا, انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ یہ گانا ہے تو دیکھیں اگر ہو سکتا ہے تو اس کو بنا دیں. تو کون گائے گا, کوئی سب گانے سے انکار کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو ہم اللہ مالک ہے. میں پھر سوچا اذان کہتا ہے, میں نے کہا میں کسی بچے سے گواتا ہوں, تو میری وائف نے بھی کہا, اذان نے خود کہا کہ میں گاؤں گا.
نگت, یہ گیت سن کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میں نے جب بھی یہ گیت سنا ہے کبھی نہیں ہوا کہ بہت میرا دل اداس نہ رہا ہو اور بہت دیر کے لیے اداس نہ رہا ہو.
یقین مانیے, جب بھی میں یہ سنتی ہوں, یہ جو گانا بنایا گیا تھا اے پی ایس کے سانحے کے بعد سے, تو جب بھی یہ میں سنتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہی جو سین جو سانحہ ہوا اس وہ ساری صورتحال میرے آنکھوں کے سامنے آتی. اور جس دن یہ سانحہ ہوا تھا 16 دسمبر کو, مجھے یاد ہے میں آفس میں ہی تھی, ایک ٹریننگ میں ہماری جرنلسٹ کی ایک ٹریننگ ہو رہی تھی, تو ہمیں نہیں پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم خبروں سے بے خبر تھے, اندر بیٹھے ہم ٹریننگ میں تھے. تو تھوڑی دیر کے لیے جب بریک ٹائم ہوئی تو ہم نے کہا ذرا دیکھیں کیا صورتحال ہے. جب میں باہر آئی اور میں ٹی وی کے اسکرین پر جب میں نے یہ خبریں دیکھی, میں تو وہیں پہ ششدر رہ گئی. ایون ابھی بھی جب بھی یہ دن آتا ہے تو ہم تو بہت ہی پریشان ہوتے ہیں, مجھ سمیت پاکستان میں کہتی ہوں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس نے اس پر دکھ کا اظہار نہ کیا ہو, نہ رویا ہو. بہت سارے لوگ روئے تھے ان ماؤں کے ساتھ جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا, جنہوں نے اپنے بچوں کو کھویا. ہمیں اندازہ ہے کہ ایک بچے کو کھونا بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑی, اور اس دکھ کو شاید برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے. میں ان تمام ماؤں کے جو اے پی ایس میں شہید ہوئے ہیں بچے, ان کو میں سلام پیش کرتی ہوں, اور ہم ان کے ساتھ ہیں اس مشکل وقت میں بھی, اور آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے.
بالکل آپ نے درست کہا, یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے لگتا ہے بعض اوقات کے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگ جو کہ الفاظ کے اوپر بہت زیادہ جن کا انحصار ہے, سارا دن لفظوں کو استعمال کرتے ہیں, لیکن یقین جانیے کہ بعض اوقات ایسے المیہ سامنے آتے ہیں کہ جب لفظ پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی لفظ اس دکھ یا غم کا مداوع نہیں کر سکتا جس سے کوئی ماں یا کوئی باپ گزرا ہے, تو ان تمام والدین کو ہم ہمارا سلام, جیسا کہ نگہت نے بھی کہا, اور ان کے لیے دعائیں کہ خدا ان کو مزید ہمت دے کہ وہ اپنی اتنے بڑے نقصان کو, جس کا کوئی برابری نہیں ہے, کا مقابلہ بہتر انداز میں کر سکیں.
ہم اسی کے ساتھ اگلی رپورٹ کی جانب بھی بڑھیں گے. پروگرام میں جو اگلی رپورٹ ہم آپ کو سنوانے والے ہیں وہ صحت کے حوالے سے ہیں. پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو ایک اندازے کے مطابق کم از کم 38% بچے غذائیت کی کمی کے باعث مناسب نشو نما نہیں پا رہے ہیں, اور انہیں لاحق بیماریوں اور ان کی صلاحیتوں میں کمی سے پاکستان کو سالانہ 7.5 ارب ڈالر کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر 15 میں سے ایک بچہ غذائی قلت کا شکار ہے. عالمی ادارے صحت کے سربراہ ڈاکٹر نیما عابد کا کہنا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں 15% بچے اور 25% مائیں بدترین غذائی قلت کا شکار ہیں. ماہرین کے مطابق غربت, پسماندگی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے 55% پاکستانیوں کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی. صحت کے قومی ادارے اور عالمی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان کا ملینیم ڈیولپمنٹ گول کا اہداف حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو جب بچہ غذائی قلت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری بیماریاں بھی اس کو ہدف بناتی ہیں. اسی بارے میں ہمارے نمائندے عرفان علی نے ڈاکٹر سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے. تفصیلات آئیے اس رپورٹ میں سنتے ہیں.
غذائی قلت پاکستان کے اہم مسائل میں شمار ہوتا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لاتعداد بچے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. غذائی قلت کا مسئلہ جہاں ملکی معیشت پر اثر انداز ہوتا ہے, وہی اس سے بچوں کو بھی مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اس کا اعتراف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں کچھ یوں کیا.
جو بچے ہیں ان کو جب خوراک پوری نہیں ملتی, ان کو نیوٹریشن پوری نہیں ملتی, تو وہ نہ ان کے ذہن پوری طرح, ان کا دماغ پوری طرح بڑھتا ہے, اور نہ وہ قد پہ پہنچتے ہیں. ہم 45% پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں, یعنی تقریباً ہر دوسرا پاکستانی بچہ, ان کو نیوٹریشن پوری نہیں مل رہی, ان کا جو زندگی کی ریس ہے اس میں شروع سے ہی پیچھے رہ گئے ہیں. وہ 21ویں صدی میں آگے نہیں جا سکتے. ان کے ماں باپ کے اوپر سوچے کیا گزرتی ہوگی وہ جب اپنے بچوں کا حال دیکھتے ہوگی.
عالمی ادارہ خوراک WFP کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غذائی قلت کی وجہ سے ہر سال 1,77,000 سے زائد بچے 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, جس سے ملک کو سالانہ 7.6 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. انٹرنیشنل فوڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 5واں حصہ غذائی قلت کا شکار ہے. غذائیت کی کمی کی وجہ سے لاحق ہونے والے بیماریوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انٹیگریٹڈ ہیلتھ سروس چلڈرن ہسپتال میں بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر محسن حسن کہتے ہیں,
جیسے جیسے جن جن نمکیات یا جن جن وائٹامنز یا پروٹینز ہو گئی, کاربوہائیڈریٹس ہو گئی, فیٹس ہو گئی, ان کی جب کمی ہوتی ہے تو وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں. جیسے اگر مثال کے طور پہ وائٹامن ڈی کم ہوگا تو اس میں بون فریکچرز ہو سکتے ہیں, آسٹیوپوروسس ہو سکتا ہے. اسی طرح وائٹامن ای یا سی اگر نہیں ہے تو اسکروی ایک ہے. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا سب سے زیادہ ہے پاکستان میں. اب جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے اس میں اگر بچے کا آئرن کم ہوگا تو وہ لیتھارجک ہوگا, اس کے دانت خراب ہوں گے, اس کے ناخن خراب ہوں گے, پھر آہستہ آہستہ جب یہ بڑھے گا وہ چلنے میں اس کا سانس پھولے گا, اور اس کے بعد جا کر وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کا لیور ڈیمیج اور ہارٹ ڈیمیج کی طرف ہو جائے گا. اسی طرح کواشکور ہے جس میں پروٹین میل نیوٹریشن ہو جاتی ہے, وائٹامن سی کی اسکروی ہے, پھر ریکٹس ہے, آیوڈین کمی کی وجہ سے گوئٹر ہو جاتی ہے, پھر تائمین کی کمی کی وجہ سے بیری بیری ڈیزیز ہے, اور سب سے زیادہ یہ بچے گروتھ ریٹارڈیشن میں ہوتے ہیں. جب یہ بہت زیادہ نمکیات اور یہ جو آپ کی میل نیوٹریشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ایکسپوزڈ ہو جاتے ہیں بہت سی بیماریوں, جیسے کہ ایڈز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی قوت مدافعت بالکل کم ہو جاتی ہے, نمونیا ہے, ڈائریا ہے. مطلب پہلے تو میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی کہ جس جو کمی ہو جاتی ہے اور اس کے بنا پر ڈیزیز ہوتی ہے, اور بعد میں جب یہ کمی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بچے بہت زیادہ بیمار رہنے لگ جاتے ہیں, اور بالکل بار بار بیمار ہونے کی بھی وجہ سے ان کی گروتھ بالکل ریٹارڈڈ ہو جاتی ہے.
ڈاکٹر محسن حسن کہتے ہیں کہ غذائیت کی کمی سے بچوں کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے اور بچے ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر معذور ہو جاتے ہیں.
پہلے یہ شارٹ ٹرم یعنی وقتی طور پہ ایک کمی ہوتی ہے, اور پھر ایک کمی ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. الٹیمیٹلی گروتھ ریٹارڈیشن, پھر برین ریٹارڈیشن, اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب قوت مدافعت ختم ہوتی ہے تو بہت سی انفیکشس ڈیزیز جس میں میزلز ہو گئی, اور ایون جو آج کل ہمارے پولیو چل رہا ہے, بس کیونکہ ہماری امیونٹی جب بچے کی کم ہوگی اور پولیو وائرس اس پہ اثر انداز ہوگا تو وہ پولیو بھی ہو سکتا ہے اس کو, और इसीलिए हम बार बार पोलियो कैंपेन के भी बारे में कहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की बैल न्यूट्रिशन की वजह से कुव्वत मुदाफियत इन चंद डोजेस की वजह से कंप्लीट नहीं हो सकती है।
गजाई कमी के बाइस लाहिक होने वाले बीमारियों से बचाव के लिए तजावीज देते हुए डॉक्टर मोहसिन हसन कहते हैं,
सबसे पहले जो माएं प्रेग्नेंट हैं, जो हामला हैं, उनको हमें प्रॉपर डाइट देनी चाहिए, उनके प्रॉपर चेकअप्स होने चाहिए, उनको प्रॉपर खुराक की तरफ रागिब करना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि उनकी इस 9 महीने में उन्होंने क्या खाना है और क्या चीजें ऐसी हैं जो उनके बच्चे पे मुरतब हो सकती हैं। उसके बाद फिर बच्चे जैसे हैं उनके बाकायदा चेकअप्स हों, उनको प्रॉपर खुराक दी रहे, और फिर एक बात लोगों को तालीम ये दी जाए कि हम ये समझते हैं कि शायद दूध जो है वो बहुत ही जबरदस्त चीज है 6 महीने के बाद, हाँ 6 महीने तक सिर्फ दूध पिलाएं, और उसके बाद फिर उनको खुराक है जिसमें चिकन मटन और जिस तरह हमारी ये सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए, और फिर ये चीज हो गई घी मक्खन वगैरह, हर चीज जो मतलब जो चीज आप घर में पकाते हैं वो चीजें सारी जरूरी हैं। लेकिन हम ये शायद हमारे यहाँ ये गलती पाई जाती है कि दूध ही सब कुछ है, तो वो दूध पे ही बच्चे को रखते हैं। तो ऐसी ये लोगों को बताया जाए कि ये जो गजा है बाकी चीजें भी दूध के साथ उतनी ही जरूरी है, और उनके जो है बाकायदगी से चेकअप कराएं ताकि उनके ग्रोथ पैरामीटर जिसमें हाइट वेट और सर का साइज है, और एक चार्ट होता है ग्रोथ चार्ट, वो हम बनाते हैं ताकि वो बनाकर उनकी बीमारियों को दूर हो जाए।
इरफान अली, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो दीगर रिपोर्ट्स आपके लिए पेश करेंगे, हमारे साथ रहिए।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश है। ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा तजावीज और सवालात के लिए हमसे राब्ता कीजिए facebook.com/sejradio या फिर facebook.com/radionewsnetwork।
वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश में निगहत और बहजत एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। अपने लिए तो हम सभी कुछ ना कुछ करते हैं और करना भी पड़ता है, लेकिन असल और आला बात यही है कि दूसरों के लिए भी काम किया जा सके, दूसरों की खिदमत का जज्बा भी हमारे अंदर मौजूद रहे। ऐसे बहुत से दर्दमंद लोग आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, और यही वजह है कि दुनिया आज भी इन्हीं खैरख्वाहों के दम पर कायम है जो खुद से हटकर दूसरों के लिए कुछ भी कर गुजरने की सलाहियत रखते हैं। आज इस वक्त हम ऐसे ही एक रजाकार के बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाने का अज़्म रखते हैं। जिन्हें का तफसील बताएगा।
जी बहुत शुक्रिया बहजत, जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं से मेरे ख्याल में दुनिया कायम भी है, क्योंकि जब तक खिदमत का जज्बा ना हो तो दुनिया आगे नहीं चल सकती और मुश्किलात भी होती हैं। तो हम आपको सवात के एक ऐसे ही नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपने ज़िंदगी के कई साल इस खिदमत में गुजार दिए हैं और आगे भी वो गुजार रहे हैं। उनसे हमारे नुमाइंदे नासिर आलम मुलाकात हमारी करवा रहे हैं, तो आइए ये रिपोर्ट आप सुनिए।
वादी स्वात में बासलाहियत और जज्बे खिदमत से सरशार लोगों की कमी नहीं, जिसका सबूत मोहम्मद हिलाल नामी नौजवान है जो अरसाए 34 साल से रजाकाराना तौर पर दरियाए स्वात की मौजों के साथ साथ अपनी जान पर कैद कर डूबने वाले लोगों की जिंदगियां बचाता है। ये नौजवान दरिया के गहरे पानी में लापता होने वाली लाशों को भी निकालता है, जिनका कहना है कि उनके वालिद भी ये काम करते थे और वो खुद 10 साल की उम्र से ही ये काम अंजाम दे रहा है।
मैं जब 10 साल का था तो ये काम अपने वालिद से सीखा है, तो तकरीबन 10 साल से लेकर और ये 33-34 साल हो गई। ये 2-3 किश्तियाँ हर हाई अलर्ट इधर खड़े होते हैं, और जब भी कोई नाखुशगवार वाकया कोई फोन करता है रात के 1 बजे चाहे मैं निकलता हूँ।
दरियाए स्वात से अब तक 300 से ज्यादा लाशें निकालने वाले इस नौजवान का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर रखी है और ये कार्य खैर अंजाम देकर उन्हें दिली सुकून मिलता है। नासिर आलम, रेडियो न्यूज नेटवर्क, स्वात।
سوات میں ایک رضاکار سے آپ کی ہم نے ملاقات کروائی. تو پروگرام کی اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے میرے پاس ایک انٹرسٹنگ سی خبر ہے. اسمارٹ فونز کی لت جو ہے اب پوری دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہے اور ہر کوئی اس سے نجات پانے میں لگا ہوا ہے. لیکن کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ فون چھوڑنے پر آپ کو لاکھوں روپے مل سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں. جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے. ویٹا امن واٹر نامی ایک کمپنی ہے، اس نے ایک سال کے لیے فون چھوڑنے والوں کو $1,00,000 دینے کا اعلان کر رکھا ہے. کوکا کولا کی ملکیت رکھنے والی کمپنی ویٹا من واٹر کا ویسے تو اسمارٹ فون سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن کمپنی نے اپنی مارکیٹنگ کیمپین کے لیے اسمارٹ فون یوزر کو ہدف بنایا ہے. کمپنی نے کہا ہے کہ ان کو 1,40,00,000 روپے دے گی جو ایک سال کے لیے اپنا اسمارٹ فون پوری طرح سے چھوڑ دیں گے. اس کے پیچھے اہم بات یہ جاننا ہے کہ کیا کوئی فون کے بغیر رہ سکتا ہے یا نہیں. کمپنی اس بات کو جاننے کے لیے آپ پر لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرے گی اور پتہ لگائے گی کہ آپ نے فون کا استعمال کیا ہے یا نہیں. اگر فون کا استعمال کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ اس مقابلے سے باہر کر دیے جائیں گے. اس مقابلے میں آپ ٹویٹر یا انسٹاگرام کے ذریعے حصہ لے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو نو فون ون ایئر ہیش ٹیگ اور کانٹیسٹ ہیش ٹیگ لکھ کر پوسٹ کرنا ہوگا اور ویٹا من واٹر کو آپ کی کانٹیسٹ میں حصہ لینے کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ فون کو کیوں چھوڑ رہے ہیں اور اپنے فارغ وقت کو کیسے استعمال کریں گے. تو یہ انٹرسٹنگ سی ایک خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف ہم بڑھیں گے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا سے ہے. تو تفصیلات بتائیے گا بہجت جی رپورٹ کی.
آپ نے اسمارٹ فون کی بات کی تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اسمارٹ فون بھی آج کل فنگر پرنٹس کو پہچانتے ہیں اور ان پاسورڈ کی جگہ آپ ان کو رکھ سکتے ہیں اپنے فنگر پرنٹس کو. تو اسی طرح انگلیوں کے نشانات کیونکہ شناخت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور بڑی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی ایک کی انگلیوں کے نشان کسی دوسرے سے نہیں ملتے ہیں. انہیں شناخت بنا کر دروازوں کو کھولا جاتا ہے، بند پھولوں کو کھول لیا جاتا ہے اور اب صارفین انگلیوں کے نشانات کو استعمال کرتے ہوئے ان سے ادائیگی بھی کر سکیں گے. اب زیادہ سے زیادہ کمپنیاں بایو میٹرکس کے استعمال کے امکانات پر غور کر رہی ہیں. بایو میٹرکس روایتی طور پر انسانی حیاتیاتی خصوصیات کی پیمائش اور تجزیے کی ایک سائنس ہے جس میں انگلیوں کے نشانات بھی شامل ہیں. لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی محفوظ ہے اور اگر ہے تو کتنی؟ اس بارے میں ایک رپورٹ ہے تیار کی ٹینا ٹرین نے اور آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں انجم ہیرل گل. آئیے رپورٹ پیش کرتے ہیں.
انگلیوں کے نشانات شناخت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور دنیا میں کسی ایک کے انگلیوں کے نشان دوسرے سے نہیں ملتے. انہیں شناخت بنا کر دروازے کھولے جاتے ہیں، بند فون کھول لیے جاتے ہیں اور اب صارفین انگلیوں کے نشانات کو استعمال کرتے ہوئے ان سے ادائیگیاں بھی کر سکیں گے. زیادہ سے زیادہ کمپنیاں بایو میٹرکس کے استعمال کے امکانات پر غور کر رہی ہیں. بایو میٹرکس روایتی طور پر انسانی حیاتیاتی خصوصیات کی پیمائش اور تجزیے کی سائنس ہے. اس میں انگلیوں کے نشانات بھی شامل ہیں. لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی محفوظ ہے اور اگر ہے تو کتنی؟ انگلیوں کے نشانات کو شناخت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس میں فون کھولنے سے لے کر کسی دوسرے ملک میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی انسان کی شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب ویزا کارڈ والے بھی ادائیگیوں کے لیے صارفین کو انہیں استعمال کرنے پر غور کر رہے ہیں. اس بارے میں ویزا کی پلیٹ فارم اسٹریٹجی کے نائب صدر میٹ سمتھ کا کہنا ہے کہ ان کے بایو میٹرک کارڈ صارفین کو اجازت دیں گے کہ وہ پین اور دستخطوں کی بجائے اپنے بایو میٹرکس کو شناختی نمائندگی کے لیے استعمال کریں. کمپنی ایسے نئے کارڈوں پر تجربات کر رہی ہے جن میں انگلیوں کے نشانات سے متعلق معلومات موجود ہوں گی. صارفین کی انگلیوں کے نشانات کو پہلے سے جمع کیے گئے نشانات سے ملایا جائے گا جن کی معلومات کارڈ کی چپ میں پہلے سے موجود ہوگی اور آپ کو دستخط کی احتیاج نہیں ہوگی. اس بارے میں میٹ سمتھ کہتے ہیں کہ کارڈ کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ صارف کے انگوٹھے کے نشان کو پہچان لے گا. چونکہ صارف کے انگوٹھے کا نشان کسی اور سے نہیں ملتا، اس لیے اس کے انگوٹھے کا نشان کارڈ میں موجود ہوگا اور وہی اسے استعمال کر سکے گا. ویزا پہلی کمپنی نہیں ہے جس نے بایو میٹرکس کے ذریعے شناخت مقرر کرنے کے امکانات پر غور کیا ہے. اس سے پہلے ماسٹر کارڈ نامی کمپنی نے جنوبی افریقہ میں پک اینڈ پے نامی سٹوروں پر انگلیوں کے نشانات دیے ہوئے کارڈ کا تجربہ کیا تھا. دستخط یا اپنا ذاتی شناختی نمبر فراہم نہ کرنا آسانی تو پیدا کرتا ہے، لیکن کیا دوسرا طریقہ محفوظ ہے؟ اس بارے میں انسانی حیاتیاتی خصوصیات کی پیمائش اور تجزیے کی سائنس پر وسیع تر تحقیق کرنے والے مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے انیل جین کا جعلی اور اصلی انگلیوں کے نشانات پر کہنا ہے کہ وہ اور ان کی ٹیم یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ انگلیوں کے جعلی اور اصلی نشانات کی پہچان اچھے خاصے انداز میں کر سکتی ہے، اور ان کے خیال میں مقصد یہ ہے کہ جعلی کام کرنے والوں کے کام میں مشکل کیسے پیدا کی جائے۔ اس لیے اب جعلسازوں کے لیے کسی نظام میں غیر قانونی دسترس حاصل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی سیکیورٹی نظام سکم سے پاک نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ جعلساز کے لیے اس کا کام مشکل تر بنا دیا جائے۔ جین کا کہنا ہے کہ بڑی رقوم کی ادائیگیوں کے لیے مزید بایو میٹرکس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے، کیونکہ بایو میٹرکس کا نظام ہر صورت میں مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے آپ کے لیے رپورٹس لے کر آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف ہم بڑھے ہیں تو ایک بڑی دلچسپ خبر ہے۔ اس سے پہلے کہ کرسمس کی بات کریں، تہواری کی بات کرتے ہیں، پنجاب حکومت نے منگل کے روز اعلان کر دیا کہ وہ بسنت کا تہوار منانے پر گزشتہ 12 برسوں سے عائد پابندی اٹھا رہی ہے، جس کے بعد موسم بہار کے آغاز پر یہ روایتی تہوار منایا جائے گا۔ ماضی میں بسنت کے موقع پر لاہور کا آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھر جاتا تھا، اس موقع پر خصوصی پکوان تیار کیے جاتے اور تہوار کی مناسبت سے لباس بھی پہنے جاتے۔ پھر جب بعض لوگوں کی جانب سے پتنگوں کی سوتی ڈور کی بجائے غیر قانونی دھاتی تار کے استعمال سے گلا کٹنے کے واقعات میں عام شہریوں کی ہلاکتیں بڑھنے لگیں تو 2007 میں پتنگ اڑانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات اور ثقافت فیاض الحسن چوہان نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا کہ حکومت نے بسنت کا تہوار منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیاض چوہان نے بتایا کہ پنجاب کے وزیر قانون، صوبائی چیف سیکرٹری اور دوسرے انتظامی عہدیداروں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو اس تہوار سے منسلک منفی پہلوؤں کو روکنے کے لیے اقدام کرے گی۔ صوبائی وزیر ثقافت نے یہ بھی کہا کہ کمیٹی ایک ہفتے کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے گی اور موسم بہار کی آمد کے موقع پر فروری میں لاہور کے عوام یقینی طور پر بسنت کا لطف اٹھا سکیں گے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک حکم میں واضح کیا ہے کہ بسنت کا تہوار منانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اور یہ تہوار قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے منایا جا سکتا ہے۔ فیاض چوہان نے بتایا کہ لاہور کے عوام اور سول سوسائٹی کے ارکان کچھ عرصے سے بسنت کا تہوار منانے کی اجازت کا مطالبہ کرتے آ رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بسنت ایک ثقافتی تہوار ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جناب، یہ تہوار کی بات تھی، آئیے اب کرسمس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس موقع پر انتہائی اہتمام کیا جاتا ہے، روشنیوں کا جیسے سیلاب امڑ آتا ہے، ہر جگہ خوبصورتی بکھر جاتی ہے۔ یہاں امریکہ میں بھی تھینکس گیونگ کے بعد تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور مختلف ایونٹس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج کرسمس سے تعلق رکھنے والے ایک ایونٹ کے بارے میں آپ کو ہم بتا رہے ہیں، اور یہ رپورٹ تیار کی ہے قمر عباس جعفری نے، آئیے سنتے ہیں۔
صاحب، دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی کرسمس کے موقع پر لوگ تفریح کے نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ مثلا ہر سال ہزاروں لوگ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں واقع بوٹینک گارڈن میں کرسمس سے متعلق سجاوٹیں، پودے اور ماڈل ٹرینیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ گارڈن نے اس سال کھلونا ٹرینوں کی اب تک کی سب سے بڑی نمائش کا اہتمام کیا ہے، جس میں امریکہ کے تاریخی ریل روڈ اسٹیشن دکھائے گئے ہیں، اور یہ اسٹیشن غیر معمولی مٹیریل سے تیار کیے گئے ہیں۔ اور کرسمس کے اس موسم میں، ایسے میں جبکہ باہر سردی ہوتی ہے، گارڈن کے اندر حرارت اور روشنی ہے، اور اس سال گارڈن نے امریکہ کے ان ریل روڈ اسٹیشنوں کے جو 1800 سے 1970 کے درمیان تعمیر کیے گئے 31 نقول نمائش کے لیے رکھی ہیں۔ بوٹینک گارڈن کے ترجمان ڈیوین ڈاٹسن کہتے ہیں،
ٹرینز ریئلی سیلیبریٹ دی ہالیڈے سیزن فار پیپل فرام 2 to 92۔
ٹرینیں در حقیقت ہر عمر کے لوگوں کے لیے چھٹی کے دوران تفریح کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ ایک خاتون کشمیرا بھٹی اپنے بیٹے کے ساتھ ان ٹرینوں کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
He likes that the trains are moving and he can see the train station and the surrounding of the train station too. So it's more like an educational thing for him and plus entertainment too.
وہ ٹرینوں کو متحرک دیکھ کر اور ٹرین اسٹیشنوں کے ارد گرد کا ماحول پسند کرتا ہے. یہ اس کے لیے ایک تعلیم کا ذریعہ بھی ہے اور تفریح بھی. نمائش کے لیے رکھے جانے والے ماڈل مقبول ماڈل ٹرینوں کی یادگار یا باقیات ہیں جو گزشتہ صدی کے دوران 1910 سے 1960 تک 50 برس کرسمس ٹریز کے گرد چکر لگاتی رہتی تھیں. اور ایسے میں جبکہ یہ ٹرینیں بچوں کے لیے ایک نیا تجربہ ہیں, وہیں ان بڑوں کی پرانی یادیں بھی تازہ کرتی ہیں جن کو وہ ٹرینیں اب بھی یاد ہیں جو کرسمس ٹریز کے گرد گھوما کرتی تھیں. ان میں سے زیادہ تر ٹرین اسٹیشن اب بھی موجود ہیں جن میں مونٹینا کا ایسٹ گلیشیئر پارک اسٹیشن بھی شامل ہے. اس کے علاوہ اور دوسرے اسٹیشن بھی اس فہرست میں آتے ہیں. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان اسٹیشنوں کے سلسلے میں کچھ نئی اور منفرد بات بھی ہے اور انہیں درختوں سے تیار کیے گئے میٹیریل سے تعمیر کیا گیا ہے. تاریخی ٹرین اسٹیشنوں کے علاوہ بوٹینک گارڈن میں کرسمس کے موقع پر نمائش کے لیے پودے بھی رکھے گئے ہیں جو واشنگٹن کے حوالے سے جانے جاتے ہیں, جن میں وائٹ ہاؤس, یو ایس کیپیٹل اور یو ایس سپریم کورٹ سے متعلق پودوں کی نمائندگی بھی شامل ہے. چنانچہ کرسمس کے موقع پر ان روایات سے شائقین خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تفریح کے مزے لوٹ رہے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
جی, کرسمس کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی. تو بہجت, یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہی ہم نے کرسمس کی سیلیبریشن کی ہے اپنے آفس میں. 25 دسمبر کو تو ویسے منایا جاتا ہے کرسمس, لیکن اس سے پہلے ہی اس کے حوالے سے تقریبات کا آغاز ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری جو مسیحی کمیونٹی ہے وہ تو اس دن چھٹی کرتی ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اپنے آفس میں ہم اس کو منائیں. تو آج ہمارے آفس میں اس حوالے سے ہم نے ایک ایونٹ کا اہتمام کیا تھا اور ہمارے جو مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے رعوف اشرف صاحب, انہوں نے اسپیشلی اس کے لیے بہت تگودو کی اور کیک کٹنگ سیریمنی ہوئی. اور اس کے ساتھ مزے کی بات یہ کہ اس وقت جو ہمارا آفس ہے وہ بالکل چمچما رہا ہے. کرسمس کے حوالے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور یہ سلسلہ نیو ایئر تک جاری رہے گا. تو اپنے تمام ان سننے والوں کو جو کرسمس کی خوشیاں منائیں گے, ہم ان کو ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
بڑی خوبصورت بات لگتی ہے جب ہم دوسروں کی خوشیوں میں اپنی خوشیوں کو شامل کرتے ہیں یا اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں. اور یہ بڑا دلچسپ وقت ہوتا ہے جب تھینکس گیونگ کے بعد سے آغاز ہو جاتا ہے مختلف تقریبات کا, تہواروں کا, اور اس کے بعد شاپنگ کرتے ہیں لوگ, ایک دوسرے کو تحائف دینے کی بات ہوتی ہے, روشنی اور رنگ جیسے پورے کے پورے بکھرے ہوتے ہیں. مجھے یہ موسم, جسے کہتے ہیں نا ہالیڈے سیزن یہاں پر کہا جاتا ہے, مجھے بہت پسند ہے کیونکہ ہر طرف اتنی خوبصورتی بکھری ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ آپ بھی اس میں حصہ لیں اور اس کا ایک حصہ بنیں. ہماری طرف سے بھی کرسمس کے موقع پر اور اس کے بعد نئے سال کے موقع پر اپنے سننے والوں کے لیے ہم بہت ساری دعائیں, بہترین خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور اب پروگرام کی آخری رپورٹ کی طرف بڑھیں گے اور یہ رپورٹ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے شو بز راؤنڈ اپ ہے. تو نکہت, میرے پاس ایک دو خبریں ہیں, تو خبریں سنائیں آپ کو اور اس کے بعد آگے چلیں.
سامعین بھی انتظار کر رہے ہوں گے میرے ساتھ, تو آپ ضرور ہمارے سامعین کو خبریں سنائیں.
ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری کے معروف اداکار علی اعجاز دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے. ان کی عمر 77 برس تھی. علی اعجاز نے سینکڑوں ڈراموں اور 25 کے قریب فلموں میں کام کیا اور ان کی جوڑی ممتاز اداکار ننا کے ساتھ بڑی مشہور تھی. علی اعجاز نے 1967 میں ریڈیو سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا, جس کے بعد فلم اور ڈراموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے. فلم انسانیت ان کی پہلی فلم تھی, جس کے بعد دل بھر جانی, یملا جٹ, جیو جٹا, دبئی چلو, سالہ صاحب, عشق پیچا اور دوستانہ جیسی اردو اور پنجابی فلموں میں ان کے یادگار کردار رہے. علی اعجاز کی فلم دبئی چلو اس قدر مشہور ہوئی تھی کہ بعد میں اس پر ڈرامہ بھی بنا. اور ٹیلی ویژن ڈراموں میں مزاحیہ اداکاری نے علی اعجاز کی فنی کیریئر کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا. ان کے مشہور ڈراموں میں خواجہ انسن, شیدہ ٹلی اور کھوجی شامل ہیں. اور لاہور میں مقیم علی اعجاز طویل عرصے سے علیل تھے. ان کے صاحبزادے کے مطابق 4 روز پہلے انہیں دل کا دورہ پڑا, جس کے بعد سے وہ لاہور کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے, جہاں منگل کی صبح وہ انتقال کر گئے. اور دوسری خبر ہے میرے پاس کہ پاکستان اکیڈمی افورڈز یعنی آسکرز کی دوڑ سے ایک بار پھر باہر ہو گیا. دوسری جانب دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فلمیں بنانے والی بھارتی فلم انڈسٹری بھی اس بار اس اعزاز سے محروم رہی ہے. اور دونوں ملکوں کی کوئی بھی فلم 2019 کے آسکرز کی نامزدگی کے لیے شارٹ لسٹ کی جانے والی فلموں میں جگہ نہیں بنا سکی. پاکستان کی جانب سے ہم نے آپ کو جیسا بتایا تھا, غیر ملکی زبان کی کیٹیگری میں نامزدگی کی غرض سے فلم کیک کی سفارش کی گئی تھی. اس بار آسکرز میں غیر ملکی زبان کی کیٹیگری کے لیے 9 فلمیں نامزدگی کے لیے شارٹ لسٹ ہوئی ہیں، لیکن ان میں بھارت اور پاکستان کی کوئی فلم شامل نہیں ہے۔ آسکر ایوارڈز کی اپنی مثال آپ کہی جانے والی سالانہ رنگا رنگ تقریب اتوار 24 فروری 2019 کو ہالی ووڈ کے ڈالبی تھیٹر میں ہوگی، جبکہ آسکر ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان 22 جنوری 2019 کو کیا جائے گا۔ تقریب امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے نشر ہوگی، جسے دنیا بھر میں براہ راست دیکھا جا سکے گا۔ یہ کچھ میرے پاس خبریں تھیں، آئیے اب چلتے ہیں نگہت کے پاس، وہ ہمیں بتائیں گی کہ آج شوبز کی نمایاں باتیں کیا ہیں۔ جی نگہت،
شوبز راؤنڈ اپ کی طرف ہم چلیں گے، کیونکہ شوبز راؤنڈ اپ میں آپ کو پتا ہے کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور لالی ووڈ میں کون سی نئی موویز آ رہی ہیں، ان کے ٹریلرز کے حوالے سے بھی ہم بتاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ہم ان کو سناتے بھی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہمارے نمائندے محمد اویس سمیت شوبز راؤنڈ اپ سنانے جا رہے ہیں، تو خبریں سنتے ہیں ان سے۔
جنت، بادشاہوں اور اظہر جیسی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے اداکار عمران ہاشمی کی اگلی فلم چیٹ انڈیا کا آفیشیل ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔
آج دیش کے ہر ایک انسان کا بس ایک ہی سپنا ہے، انجینئرنگ یا مینجمنٹ انسٹیٹیوٹس کا ٹھپا۔ یہ سپنے دیکھتے ہیں ماں باپ اور پورا کرتے ہیں بچے۔
اس فلم میں عمران ہاشمی اپنی پچھلی فلموں سے بالکل مختلف کردار میں نظر آ رہے ہیں۔ اس فلم کی کہانی تعلیمی نظام میں موجود نقل مافیا کے گرد گھومتی ہے، جس نے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ٹریلر میں عمران ہاشمی کو نقل مافیا کے سرگرم کارکن کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس فلم کے ذریعے عمران ہاشمی پروڈکشن کے شعبے میں ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں۔ فلم چیٹ انڈیا اگلے ماہ 25 جنوری کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ رنویر سنگھ کی جلد ریلیز ہونے والی فلم سمبا کے لیے راحت فتح علی خان کی آواز میں گایا گیا گانا تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ریلیز کر دیا گیا۔
جو تو رس جانیے دل یہ ٹوٹ جانیے، تیرے سنگ سنگ راہ ساری کٹ جانیے، میں تا تیرے نال رہنا مان اینا میرا کہنا، میری اکھیوں سے ہونا کدی دور نہ، تیرے بن تیرے بن تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ڈولنا۔
یہ ریمکس گیت 3 منٹ اور 35 سیکنڈ پر مشتمل ہے، جس میں گلوکار راحت فتح علی خان نے اپنی سریلی آواز کا جادو جگایا ہے۔ گانے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس گانے کی ویڈیو کو محض ایک دن میں 33 لاکھ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ یہ گانا شہنشاہ قبال نصرت فتح علی خان کا مقبول گیت ہے، جس کا ریمکس بنا کر فلم میں پیش کیا ہے۔ ہالی ووڈ کی 2010 اور 2014 کی بلاک بسٹر 3D اینیمیٹڈ ایکشن فینٹیسی فلم ہاؤ ٹو ٹرین یور ڈریگن سلسلے کی تیسری فلم ہاؤ ٹو ٹرین یور ڈریگن دی ہڈن ورلڈ کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
دس از بیرک سن، اٹ واز دی ہوم آف یور گرینڈ پیرنٹس اینڈ دیئر گرینڈ پیرنٹس بیفور دیم، بٹ آؤٹ دیئر بیونڈ دی ایج آف دی ورلڈ لائز دی ہوم آف دی ڈریگنز، اینڈ آئی بیلیو It's your destiny to one day find this hidden world.
اس پریکول میں کہانی کو مزید آگے بڑھایا گیا ہے، جہاں ہیکپ اور ٹوتھلیس دونوں بڑے ہو چکے ہیں اور ان دونوں نے ایک نیا ڈریگن دوست بھی بنا لیا ہے۔ نئے مقامات کی کھوج لگاتے ہیکپ اور اس کے ڈریگن برفانی غاروں کے قریب پہنچتے ہیں، جہاں اسے سینکڑوں جنگلی ڈریگن ملتے ہیں، جس کے بعد اسے ان علاقوں میں امن بنائے رکھنے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ ایکشن فینٹیسی فلم اگلے سال 1 مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ہالی ووڈ کرائم ڈراما فلم کنگ آف تھیفز کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
I have made more money out of gold than all the great train robbers put together.
You still thinking about?
It's a lovely vault that.
اس فلم کی کہانی 2015 میں پیش آنے والی چوری کی ایک حقیقی واردات پر مبنی ہے، جس میں 200 ملین پاؤنڈز کی مالیت کا ہیرا چرانے کے لیے ریٹائرڈ چوروں کا گینگ بن جاتا ہے۔ یہ فلم آئندہ سال 25 جنوری کو امریکی سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ بالی ووڈ اداکار کنگنا رناوت کی آنے والی فلم دی کوئین آف جھانسی کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
انگریزی سرکار گدوں کی طرح جھانسی پر نظر گاڑی بیٹھی ہے، اگر
झांसी को सही समय रहते उत्तराधिकारी नहीं मिला तो ये झांसी को भी हड़प लेंगे।
फिल्म के ट्रेलर में कंगना रनावत जंगजू मलका के किरदार को खूबसूरती से निभाती नजर आ रही हैं और उन्हें अंग्रेज फौज से तलवार के साथ लड़ते हुए भी देखा जा सकता है। ये फिल्म आइंदा बरस 25 जनवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।
शोबिज राउंड अप के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ निखत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
और इसी तरह बेहजत भी वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से रिकॉर्डिंग इंजीनियर निक एवनोव के साथ इजाजत चाहती है। अल्लाह हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔